عقائد، تہذیب اور ثقافت سے وابستہ ہیں۔
افتخار عارف کی سچائیوں میں ایک عظیم ترین سچائی واقعہ کربلا کی بھی ہے۔ واقعہ کربلا جو انسانی تاریخ کا دلخراش المیہ ہے اور جو شاعر کی پلکوں اور آنسوں کی طرح ہے۔ اہل بیت کے لیے پانی کی بندش کا کفر نامہ ہر صاحب دل کی طرح افتخار عارف کے لیے بھی باعث اذیت ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے تاریخی خطبے کی گونج سن سکتا ہے کہ جس میں اصحاب اور اپنے خاندان کے افراد کو کھلا اختیار دیا گیا کہ اگر وہ واپس جانا چاہیں تو شب کی تاریکی میں لوٹ جائیں۔ افتخار عارف کے بہت سارے معروف اشعار میں منفرد اشعار وہی ہیں جو واقعہ کربلا سے منسوب ہیں۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، نشان زخم گریبان چاک تھا جس کا، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین، بتول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی، بتول نے تجھے پالا تھا پیس کر چکی، فلک نے کیوں تجھے پیسا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ہمارا پروگرام کربلا ترجمان حق سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام میں ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پہلے ایران سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیاں۔ روزنامہ جامع جم: قسام بریگیڈ کے ترجمان، دشمن اپنی مبینہ فتح کی تلاش میں واپس آیا ہے، جرمن چانسلر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا، یمنی قوم کی غزہ اور شامی عوام کی بھرپور حمایت، غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کی نسل کشی کی تازہ ترین اعداد و شمار، 67,880 افراد شہید یا لاپتہ، غزہ کی پٹی سے مقبوضہ علاقوں پر راکٹ حملہ۔ اور اب روزنامہ کیہان کی کچھ سرخیوں پر نظر۔ دہشت گرد صہیونیوں کے حملوں میں 34 طالب علم اور 5 معلم شہید۔ ایران کے میزائل حملوں میں 30 پائلٹ مارے گئے، کاظم قمی۔ 12 روزہ جنگ نے ہم کو امریکہ اور صہیونیوں کو گہرائی سے پہچاننے کا موقع دیا۔ ہر اختلاف کی آواز کو دشمن کی آواز سمجھو، خطیب نماز جمعہ تہران۔ شہید سلامی پوری طرح سے ولی فقیہ کے فرما بردار تھے، رہبر انقلاب کے دفتر کے چیف آف اسٹاف۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ٹرمپ کے گھناؤنے کردار کا ایک اور راز فاش کیا۔ اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ جنگ۔ امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ امریکی تجویز کے باوجود ہتھیار نہیں ڈالیں گے حزب اللہ۔ امریکہ نے یوکرین کے صدر کو جبری ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایوارڈ یافتہ صحافی کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کا وال اسٹریٹ جرنل کے خلاف $10 ارب ہرجانے کا مقدمہ۔ غزہ، اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 41 فلسطینی شہید۔ روزنامہ ڈان۔ پاک بھارت جنگ میں 5 طیارے گرائے گئے، جنگ بندی کے بعد سکون ہو گیا ٹرمپ۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیوٹو شو میں عالمی اعزاز جیت لیا۔ دنیا بھر میں کشمیری یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں، صدر وزیر اعظم کا کشمیریوں کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے لیبیا کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کے کالم کا عنوان ہے، فلسطینی خون کے خریدار دنیا بھر میں ہیں۔ کالم نگار وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ عالمی برادری کی جانب سے نمائشی ٹسوئے یا مگرمچھ کے آنسو اپنی جگہ۔ اسرائیل کے عسکری بائیکاٹ کی ہفتہ وار سرکاری انگڑائیاں بھی زبردست ہیں۔ گاہے بگاہے یہ رسمی بیان بھی خوش آئند ہے کہ اسرائیل نے نسل کشی پالیسی کو لگام نہ دی، تو یعنی ہم، فرانس، ناروے اور دیگر یورپی ممالک آزاد فلسطین کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے اور اقتصادی پابندیاں نافذ کرنے پر بھی سنجیدگی سے غور کرتے رہیں گے۔ مگر عملی تصویر یہ ہے کہ اسرائیل 2023 کے مقابلے میں 2024 میں مذمتی دنیا کو لگ بھگ 12% زائد اسلحہ فروخت کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ان سودوں کی مالیت تقریباً $15 بلین رہی ہے۔ اسرائیلی اسلحے کا سب سے بڑا گاہک تو یورپ ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ برسوں میں یورپ کو 2023 کے مقابلے میں 21% زائد اسلحہ فروخت کیا ہے۔ ایک بڑی وجہ یوکرین روس جنگ کے سبب یورپ میں تیزی سے بڑھتا احساس عدم تحفظ بتایا جا رہا ہے۔ سونے پہ سوہاگا یہ کہ ٹرمپ نے ہر آڑے وقت میں یورپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی اب تک کی تاریخی امریکی پالیسی کو اپنے صبح و شام بدلنے والے بیانات سے متزلزل کر دیا ہے۔ چنانچہ یورپ کو ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے بادل ناخواستہ اپنے دفاعی بجٹ کو نہ صرف قومی آمدنی کے موجودہ 1.5% سے 2.5% کی سطح تک لے جانا پڑا، بلکہ اپنی اسلحہ سازی کی صنعت میں بھی توسیع کرنا پڑ رہی ہے۔ اسرائیل حالیہ برسوں میں امریکی ٹیکنالوجی تک مسلسل رسائی اور اشتراک کے سبب ہائی ٹیک ہتھیاروں کی تیاری کے میدان میں تیزی سے ابھرا ہے. آج اسرائیل دفاعی صنعت کے بجا طور پر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا سامان حقیقی میدان جنگ میں آزمایا ہوا ہے، یعنی فلسطینیوں پر اس کا تجربہ کیا گیا ہے. نسل کشی میں کام آنے والے ہتھیاروں کی اس سے بہتر مارکیٹنگ اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ ایشیا میں اسرائیلی اسلحے سب سے بڑے خریدار بھارت اور ویتنام ہے، جبکہ شمالی افریقہ میں مراکش نے $1 ارب مالیت کے ہتھیاروں کا سودا کیا ہے. یورپی ممالک کا اسرائیلی کمپنیوں پر بڑھتا دار و مدار اس بات کی ضمانت بھی ہے کہ پہلے رائے عامہ کچھ بھی رہی ہو، مگر ان ممالک کی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل سے اسلحہ کی تجارت اپنے پالیسی مفاد میں برقرار رکھے گی. اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر نظر. روزنامہ اودھ نامہ: غزہ میں اقوام عالم اسرائیلی بربریت کو روکنے میں کردار ادا کریں فاروق عبداللہ. بی جے پی انصاف کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے کانگریس. مودی حکومت نے 11 برسوں میں فرقہ پرستی کو فروغ دیا ہے اسٹیلن. کانگریس کا پہلگام حملے پر پارلیمنٹ میں 2 دن بحث کا مطالبہ. اکھلیش یادو: یو پی میں طبی خدمات برباد ہوئیں. اور اب انقلاب کی کچھ سرخیاں: سلووینیا نے غزہ کی ناگفتہ بہ صورتحال کے ذمہ دار اسرائیل وزراء پر پابندی عائد کی. شام: سویدا میں بدوؤں اور دروز قبائل کے جنگجوؤں میں پھر شدید جھڑپیں. اقوام متحدہ کے سربراہ نے شام کی خود مختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے احترام پر زور دیا ہے. سامعین، روزنامہ انقلاب کے ادارے کا عنوان ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ عملی نفاذ کا منتظر. اخبار لکھتا ہے کہ بالاسور ضلع کی وہ طالبہ جو خودسوزی پر مجبور ہوئی اپنی جان کی قربانی دے کر یہ انتباہ دیتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں ٹرینز، بسیں، سڑکیں اور عوامی مقامات تو محفوظ نہیں ہیں، وہ درسگاہیں بھی غیر محفوظ ہیں جہاں طلبہ اور طالبات حصول علم کی خاطر یکجا ہوتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے بہتر اور نافع شہری بننے اور ملک کے حقیقی ترقیاتی سفر کا حصہ بننے کی جستجو میں اعلیٰ تعلیمی مقاصد کو حرز جان بنایا ہے. یہ طلبہ اور طالبات اس لیے اسکول یا کالج نہیں جاتے کہ انہیں وہاں پر ستایا جائے، پریشان کیا جائے اور ان کا استحصال ہو اور انہیں ذہنی اور نفسیاتی آزمائشوں سے گزارا جائے. بالاسور کی طالبہ نے وقت رہتے کالج انتظامیہ کو مطلع کر دیا تھا. اس نے اپنی پریشانی ہی کو عوامی سطح پر اجاگر نہیں کیا بلکہ خاطی یعنی اسسٹنٹ پروفیسر کا نام تک بتا دیا تھا. وہ شخص تو نہیں رکا، پرنسپل، کالج کی داخلی کمیٹی اور پولیس نے بھی اس کی شکایت پر کوئی توجہ نہیں دی اور اقدام کی زحمت بھی نہیں کی. حد تو یہ ہے کہ متوفی طالبہ نے اپنے شکایت بھیجتے وقت متعلقہ رکن پارلیمان، اعلیٰ تعلیم کے وزیر اور دفتر وزیر اعلیٰ کو بھی ٹیگ کیا تھا. کیا کسی کا ضمیر زندہ نہیں تھا یا کسی کو اس طالبہ کے درد کو سمجھنا نہیں تھا؟ کیا اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ تنخواہ اور بھتے کے لیے ہوتے ہیں؟ ان کا احساس ذمہ داری گہری نیند میں کیوں سو رہا ہے؟ کیا یہ سب کسی ایسی وجہ سے ہو رہا ہے جو کسی کو نہیں معلوم ہے؟ موجودہ ملکی ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جب کوئی شخص سیاسی اثر و رسوخ کا حامل ہوتا ہے تو اس کے خلاف کسی کی نہیں سنی جاتی. ملک کے لیے تمغے جیتنے والی پہلوان لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو کون بھول سکتا ہے جنہوں نے دھرنا دیا، مظاہرے کیے، اپنا درد اور پریشانی رو رو کر بیان کی، حتیٰ کہ اپنے میڈل دریا میں بہانے کے لیے نکال لیے، مگر خاطی کے خلاف کیا ہوا، الٹا ان کھلاڑیوں پر ہی الزام عائد کر دیے گئے۔ ملک کے طول و عرض میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں یا متاثرہ کے اہل خانہ کو سمجھا بجھا کر بھیج دیا گیا، مگر جو اپنی سنگینی کے سبب منظر عام پر آ جاتے ہیں ان میں بھی خاطیوں کو سزا نہ ہونا اس نوع کے آئندہ واقعات کا بیچ ہونا جیسا ہے۔ اس سے شیطانی رجحان رکھنے والوں کو شے ملتی ہے اور ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خواتین کا عدم تحفظ ملک کا مستقبل اور سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کتنے افسوس بلکہ شرم کی بات ہے کہ ابھی گزشتہ ماہ حکومت امریکہ نے اپنی شہریوں کو ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ آبرو ریزی ہندوستان میں تیزی سے بڑھنے والا جرم ہے، جس میں جنسی حملہ بھی شامل ہے، جو سیاحتی مراکز پر بھی ہوتا ہے اور دیگر مقامات پر بھی۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ آئینۂ صحافت پروگرام اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے، یعنی وہ عالم جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بہت سے عابدوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، مکتب امام خمینی۔
منارۂ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں، باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور عملی زندگی میں ایک قائد اور رہبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے اور حکومتی امور سے اپنے مفادات حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ امید ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں آپ سامعین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے مختلف انقلابوں اور مختلف حکومتی نظاموں میں جب کسی شخصیت کے پاس بہت زیادہ اختیار آ جاتے ہیں یا وہ اس نظام یا کسی قوم و ملت کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرد اپنے مذہب، منصب اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کر رائج نظام میں منمانیاں کرتا ہے اور اپنے اختیارات سے بلا جواز استفادہ کر کے اپنے یا اپنے عزیز و اقارب یا جماعتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بڑے منصب پر فائز بڑی شخصیات بعض اوقات پورے انقلاب یا پورے ملک کو اپنی ذاتی اہداف و مقاصد یا مادی فکر و سوچ کی روشنی میں اپنی مرضی کا نظام بنانے میں کوشاں ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، آپ کا عظیم منصب اور آپ کی ہر دل عزیزی زبان زدے خاص و عام ہے اور کون آپ کی اس حیثیت سے آشنا نہیں، لیکن ہم اگر ان کی زندگی کا سرسری جائزہ بھی لیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد کبھی بھی نہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہ کی بلکہ اداروں میں بھی بے جا مداخلت سے پرہیز کیا اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے منصب ولایت فقی سے کبھی استفادہ نہ کیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے افراد کی بات کو آخری حجت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی خبر یا رپورٹ کو بھی اپنے لیے آخری اور مستند رپورٹ قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ کئی ذرائع سے اس خبر یا واقعے کو حاصل کرتے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ کرتے، ذرائع ابلاغ کی خبروں کو توجہ سے سنتے اور ان کے تجزیوں کی روشنی میں حقائق کو تلاش کرتے۔ آپ بعض افراد کو سامراجی میڈیا سننے کا کہتے اور بعض کو منع فرماتے کہ بغیر معلومات اور حقائق کے عالمی سامراجی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ لوگ براہ راست اور بغیر کسی چاپلوسی اور تکلف کے آپ تک حقائق پہنچائیں۔ آپ ان افراد کو ناپسند فرماتے تھے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ خبریں اور واقعات بتاتے جو بظاہر خوش کرنے والی اور اطمینان بخش ہوتی لیکن حقائق سے آری ہوتی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے افکار و نظریات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص فرد یا ادارے کو ترجمان نہیں بنایا تھا۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، جن میں آپ کے دفتر اور خاندان کے قریبی ترین افراد بھی شامل تھے، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا ترجمان بنا دیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا تاکہ ترجمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس منصب سے سوئے استفادہ نہ کر لے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے تھے اور اس کا اعلان بھی فرماتے تھے کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی فرماتے تھے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے نہ میرا ترجمان، اور میں اس بات کا سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اعلان کرتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی رہائش گاہ پر مختلف زبانوں میں یہ جملہ لکھوا دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں، بلکہ امام جو خود کہیں گے یا خود لکھیں گے وہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو اپنے فرزند سید احمد خمینی اور سید مصطفیٰ خمینی سے بہت زیادہ محبت اور ان پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمان کہیں۔ حجت الاسلام دعائی کہتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو ایک صاحب علم، ایک فلسفی اور مجتہد کی سطح کا آگاہ فرد سمجھتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کی انقلابی تحریک کی ترجمانی کریں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کا ارتکاب کریں۔ سامعین، دنیا کے مختلف انقلابوں، تحریکوں اور حکومتی نظاموں میں ایک رہبر لیڈر اپنے تحریری بیانات، پیغامات اور خطوط کی ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پیغامات، خطوط اور بیانات تحریر کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا مصروفیت اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے پیغامات خود تحریر کیے۔ آپ کے تحریری بیانات آپ کے قلم سے لکھے جاتے اور آپ نے جو احکامات جاری کرنے ہوتے وہ بھی اپنے قلم سے خود تحریر فرماتے تاکہ کوئی دوسرا اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے یا پیغام جاری کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق مختلف طرح کے افراد سے گفتگو ضرور کرتے۔ اس موضوع سے متعلق جتنے ممکنہ فریق ہوتے ان سے صورتحال کا ادراک حاصل کرتے۔ آپ سب کی بات سنتے، سب پر توجہ، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی متن یا ٹیکسٹ تیار کر کے دیا ہو اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متن پر صرف اپنے دستخط کیے ہوں۔ آپ اپنے فیصلے، پیغامات، بیانات اور خطوط ہمیشہ خود تحریر فرماتے۔ آپ کے دفتر والے کہتے ہیں کہ جب مختلف طرح کے وفود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تو آپ حامی مخالف سب کی بات کو مکمل توجہ اور انہماک سے سنتے، لیکن فیصلہ کرتے وقت کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے قریبی افراد یا حکام مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو پسند نہ آتا، آپ ان کی بات مان لیتے اور ساتھ کہہ بھی دیتے کہ تمہاری وجہ سے میں بات کو مان رہا ہوں لیکن میں اس کو مصلحت نہیں جانتا۔ ایران کے مرحوم چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں ہم سب نے فیصلہ کیا اور ہم نے، جن میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل تھے، امام کی خدمت میں جا کر اس وزیر کی تعریف کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کہتے ہیں، ہم اپنی بات پر قائم رہے لیکن کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ اس وزیر کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رائے درست تھی اور وہ اس وزارت کے قابل نہ تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روش یہ تھی کہ آپ جو افراد زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہوتے یا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بات پر سخت ناراض ہوتے اگر کوئی آپ کے دفتر کا فرد ہونے کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کرتا یا اس حیثیت سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حجت الاسلام آشتیانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایران کے صدر بنی صدر بعض اوقات امام خمینی کے افکار و نظریات کے برعکس اقدامات انجام دیتے جس کی وجہ سے انقلابی افراد اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کا اسٹاف بنی صدر کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی صدر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا تو دفتر کے اسٹاف نے زیادہ گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا اور اسے نظر انداز کیا۔ بعد میں جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دفتر کے اسٹاف کے نام تحریری حکم لکھا اور اس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب کو مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کو نظر انداز کرنے کا کسی کو حق نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے اور شریعت نے مہمان کی قدر کرنے اور اس سے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے آفس کے محافظین کو خصوصی طور پر تاکید کی کہ میرے مخالف کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دفتر کے اسٹاف کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ دفتر کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی حکومتی فرد، وزیر یا افسر کو کسی قسم کی نصیحت یا مشورہ دیں اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور امام خمینی کے قریبی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی محترمہ فریدہ مصطفوی اس حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ امام کا اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے لیے حکم تھا کہ میرے قریبی کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کریں۔ عزیز سامعین، آخر میں اس بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائدین اور لیڈروں کے قریبی افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتائے بغیر یا اس کی رضامندی سے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے لیڈر کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا اپنے جماعتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں اور اسٹاف کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد اتحاد 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 ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاملے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابھی مطمئن نہیں ہیں. شام کے علاقے سویدا میں جنگ بندی کے باوجود شامی قبائل اور درویزیوں کے درمیان جھڑپیں جاری. یمن کا اسرائیلی ایئرپورٹ بن گورین پر حملہ, پروازیں معطل. غزہ میں سینی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید اور زخمی. اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے. ملاحظہ فرمائیے, اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی معاملے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر چین کے سی جی ٹی این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مقابل فریق میں مذاکرات کے لیے تعلق سے کتنی سنجیدگی پائی جاتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگراموں کے معاملے کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا اور یہ صرف سفارتی طریقے سے ہی حل ہو سکتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور سینی حکومت کے درمیان جنگ بندی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے. ایران کے خلاف اسرائیل و امریکہ کی جارحیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک تنازعہ نہیں ہے, ایک جارحانہ اقدام ہے, اور اسرائیل نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کی, لیکن ہم نے بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جارح قوتوں کو جارحیت روکنے پر مجبور کرنے اور بلا شرط جنگ بندی کی درخواست کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جسے ہم نے قبول کر لیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ البتہ یہ جنگ بندی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کیونکہ غاصب سینی حکومت کی کسی بھی جنگ بندی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور اس سلسلے میں اس کا ریکارڈ بہت ہی خراب ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شام پر سینی حکومت کی جارحیت کے باوجود یورپی یونین کی خاموشی شرمناک ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اسرائیل کی جانب سے شام پر کی گئی جارحیت سے متعلق یورپی یونین کے جانبدارانہ اور دوہرے معیار کے موقف پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسماعیل بقائی نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے اسرائیل کی واضح اور ننگی جارحیت کو تناؤ میں اضافہ کہہ کر حقیقت کو مسخ کیا ہے اور اس طرح اخلاقی اصولوں کی محض ظاہری پاسداری بھی ترک کر دی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا کہ ایران نے ہمیشہ جارحیت اور قانون شکنی کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کی ہے۔ ہم یورپی یونین کی دوغلی پالیسیوں اور جانبدارانہ رویوں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ کی طرح شامی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی قومی خود مختاری اور عرضی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو اور شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرع نے امریکہ کی حمایت سے شام میں فائر بندی کے ایک ایسے سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے کہ جس کی شام کے اکثر قبائل مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے سمجھوتے غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کی جانب ایک قدم ہو سکتا ہے۔ شام کے تازہ حالات سے متعلق اس ملک کی عبوری حکومت کے صدر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ شام کے صوبہ سویدا میں جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے فوجی یونٹ روانہ کر دیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ شام میں بحران اور جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سویدا میں جنگ بندی کے بعد بھی شہر کے اندر مضافاتی علاقوں میں قبائل اور درویزیوں کے درمیان جنگ جاری ہے اور شامی قبائل کی ملیشیا نے شہر کو خالی کرنے کی جولانی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بندی کبھی بھی دوبارہ بھرپور جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انسانی حقوق کے شامی نگراں ادارے نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی شام کے صوبے سویدا میں ہونے والی لڑائیوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 718 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر 1698 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح المیادین چینل نے شام کی اعلیٰ فتویٰ کونسل کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ دین اسلام کے مسلمہ اصول میں سے ہے کہ صہیونی خائن دشمن کے ساتھ تعاون خیانت اور حرام ہے اور اسرائیل کی دشمنی ایک ثابت اور یقینی امر ہے۔ فتویٰ کونسل کا کہنا ہے کہ بچوں اور عورتوں کا قتل عام، کمزوروں اور عام شہریوں پر حملہ اور انہیں نقل مکانی پر مجبور کرنا قومی اور مذہبی وابستگی سے ہٹ کر بالکل حرام ہے۔ شام میں جب سے بشار اسد کی حکومت گری ہے، درویزی قبیلے کے افراد اور جولانی سے وابستہ ناسی کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں اور صہیونی حکومت حملے کر کے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ اسی تناظر میں غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ چند روز کے دوران درویزیوں کی حمایت کے بہانے کئی صوبوں میں عبوری حکومت کے افراد اور اس کی فورس پر حملے کیے، جبکہ صہیونی حکومت کی جارحیت کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کے جواب میں یمنی فوج نے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ فلسطین میں واقع بن گورین ایئرپورٹ پر ہائپر سونگ بیلسٹک میزائل فلسطین 2 داغا ہے، جس کے بعد اس رپورٹ سے پروازیں معطل کر دی گئیں۔ میجر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کاروائی مکمل طور پر کامیاب رہی اور میزائل نے اپنے اہداف کو ٹھیک طرح سے نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد ہزاروں سینی شہری پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور ہو گئے اور بن گورین ایئرپورٹ پر تمام فضائی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ یحییٰ سری نے اس حملے کو غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف رد عمل اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی قرار دیا۔ انہوں نے عالم اسلام اور عرب اقوام سے اپیل کی کہ وہ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یمنی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں گی جب تک اسرائیلی جارحیت بند نہیں ہوتی اور غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ خصوصاً چینل 12 نے تصدیق کی ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران یمن کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر یہ دوسرا میزائل حملہ تھا۔ میزائل کے داغے جانے کے بعد تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں شہریوں کو فوری طور پر محفوظ پناہ گاہوں میں جانے کی ہدایت جاری کی گئی۔ صہیونی فوج نے غزہ میں اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج کی فائرنگ میں 25 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس خبر کے سامنے آنے تک خوراک کے لیے صفوں میں کھڑے ہزاروں فلسطینی صہیونی فوجیوں کے محاصرے میں تھے۔ فلسطینی انسان دوستانہ امداد اور انسانی حقوق کے ادارے غزہ پٹی میں واشنگٹن اور تل ابیب کے زیر نگرانی غذائی امداد کی تقسیم کے مراکز کو موت کے جال سے تعبیر کر رہے ہیں، جہاں ہزاروں فلسطینی صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور جارح فوجیوں کی فائرنگ کا نشانہ بن کر شہید و زخمی ہو رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے شروع ہونے والی صہیونی حکومت کی جارحانہ جنگ کے آغاز سے اب تک عام فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کی منظم جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں اور ان جرائم کی ایک واضح مثال پناہ گزین کیمپوں، اسپتالوں، اسکولوں اور رہائشی علاقوں پر جان بوجھ کر کیے جانے والے حملے اور فائرنگ ہیں۔ اور اب یہی جارحانہ اقدام امریکہ اور صہیونی حکومت کی زیر نگرانی کام کرنے والے انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے مراکز میں انجام پا رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں صہیونی حکومت انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کے نظام سے، کہ جو واشنگٹن اور تل ابیب کی مشارکت سے تیار کیا گیا ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرورت مند فلسطینیوں کو غزہ پٹی میں ایک خاص جگہ پر جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد امداد کی تقسیم کے ان مراکز کے اطراف میں فائرنگ اور بمباری کر دی جاتی ہے اور انسانی حقوق کے ادارے اور تنظیمیں اس اقدام کو موت کا جال سمجھتے ہیں۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے غزہ کے جنوب میں خان یونس کے علاقے میں صہیونی فوجیوں کے خلاف ایک نئی کارروائی انجام دی ہے۔ پریس ذرائع نے فلسطین کی تحریک استقامت کی اس کارروائی کی تصدیق کی ہے۔ سما نیوز ایجنسی کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ خان یونس میں صہیونی فوج کو ایک اور سیکورٹی واقعہ پیش آیا، جہاں صہیونی فوجی ہیلی کاپٹر سے زخمیوں کو سوروکا اسپتال منتقل کیا گیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کو حالیہ دنوں میں کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مشرق میں واقع الشجاعیہ کے علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں کئی صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں نے تل ابیب کے ایک ایکسپریس وے کو ایک حصے کو بند کرتے ہوئے صہیونی کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ معاہدہ طے کرے۔ تل ابیب میں اس مظاہرے کے شرکا نے اپنے ہاتھوں میں ایک بینر بھی اٹھا رکھا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ نیتن یاہو عوامی از پسپا ہونے کا باعث بنے ہوئے ہیں، جبکہ سارے قیدیوں کو رہا کرایا جانا چاہیے۔ نیتن یاہو کے مخالفین اور صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ و لواحقین کا خیال ہے کہ نیتن یاہو وزیر اعظم کی حیثیت سے اس بات کو فوقیت دے رہے ہیں کہ بہت ہی معمولی سطح کے سمجھوتے کے تحت مخالفین کی آواز دبا دی جائے اور غزہ کے خلاف جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری بھی رکھا جائے۔ مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے تازہ سروے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر صہیونی قیدیوں کی رہائی کے سمجھوتے کے حق میں ہیں، خواہ اس کے نتیجے میں جنگ بندی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پاکستان کے شہر ہنگو میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم میں 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ہنگو میں شناوڑی زرگری میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ڈی پی او زخمی ہو گئے جبکہ 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ڈی پی او محمد خالد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او محمد خالد کو پیٹ میں 4 گولیاں لگی ہیں، انہیں مزید علاج کے لیے پشاور منتقل کیا جائے گا۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی علی امین پور گنڈا پور کو سیشن کورٹ نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ یہ وارنٹ گرفتاری جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے جاری کیے ہیں۔ عدالت نے وزیر اعلی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے روس اور اسی طرح ہندوستان کی ایک آئل ریفائنری کے خلاف یورپی یونین کی نئی پابندیوں نیز توانائی کی تجارت کے شعبے میں یورپی یونین کے دوہرے معیار پر اعتراض کیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے حوالے سے رنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنے ایک پیج پر ان پابندیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہندوستان اپنے قانونی حقوق کا پابند ہے اور ہندوستان ایک طرفہ پابندیوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے شہریوں کی اہم ترین ضرورت کی حیثیت سے توانائی کی فراہمی کو اہم سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اہم ترین ضرورت کی حیثیت سے توانائی کی تجارت میں کسی بھی طرح کا دوہرا معیار نہیں پایا جانا چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان نے ہندوستان کے لیے اپنی فضائی حدود مزید 1 ماہ کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ جاری کیے گئے نوٹم کے مطابق ہندوستانی ایئر لائنز کے لیے 23 اگست تک پاکستان کی فضائی حدود بند رہے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے ہندوستانی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر رکھی ہے اور یہ بندش مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہر ماہ توسیع پا رہی ہے۔ فضائی بندش کے باعث ہندوستانی ایئر لائنز کو متبادل فضائی راستے اختیار کرنا پڑ رہے ہیں۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے ایک سینئر لیڈر جے رام رمیش نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ دعوے پر وزیراعظم نریندر مودی سے پارلیمنٹ میں براہ راست اور واضح جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمان جے رام رمیش نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مداخلت سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ رکی، اور اس بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید ہندوستان کے 5 جنگی طیارے مار گرائے گئے تھے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ یہ 24ویں مرتبہ ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات دہرائی ہے کہ امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ روک دی تھی اور دونوں ممالک نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ کانگریس لیڈر نے زور دیا کہ اس بار ٹرمپ نے ایک نئی سنسنی خیز بات کہی ہے کہ شاید 5 جنگی طیارے گرا دیے گئے تھے، اور یہ بات چونکا دینے والی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نریندر مودی، جو ماضی میں ہاؤڈی مودی اور نمستے ٹرمپ جیسی تقاریب میں ٹرمپ کے ساتھ جھپیاں ڈال چکے ہیں، انہیں اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وضاحت پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض کسی اور وزیر یا لیڈر کے جواب دینے کا موقع نہیں ہے، بلکہ وزیراعظم کو خود اس مسئلے پر ایوان میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ پوری اپوزیشن اس مسئلے پر ایک خاص بحث کا مطالبہ کرے گی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ماسکو کی بلدیہ نے کہا ہے کہ روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے دارالحکومت ماسکو کی جانب فائر کیے جانے والے 10 ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ رویٹر نے روسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ماسکو کی جانب جانے والے 10 ڈرون طیاروں کو مار گرائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ ماسکو کے میئر نے بتایا ہے کہ یوکرین کے اس ڈرون حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یوکرین ایک عرصے سے ڈرون کے ذریعے روس کے مختلف علاقوں میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرین نے جون کے مہینے میں مکڑی کے جال نامی آپریشن میں روس میں کئی فضائی اڈوں پر حملہ کیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام نور ایمان۔ پروگرام نور ایمان کے بعد خبروں کا تیسرا بلیٹن ہوگا، اور نشریات کا اختتام پروگرام کربلا ترجمان حق پر ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس کی تیسرے گھنٹے کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان